سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا،
نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. ناظرین، میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ آل عمران سے آیہ کریمہ نمبر 31 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ارشاد باری ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، مہربان. ناظرین، ابن عاشور اپنی معروف تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انتقال الی الترغیب بعد الترہیب علی عادۃ القرآن. قرآن حکیم فرقان مجید کے اسلوب پر گفتگو کرتے ہیں کہ انسانی ہدایت کے لیے اللہ تعالی جہاں بھی اپنے کلام میں ترہیب کرے کسی منظر یا کسی حقیقت سے ڈرائے، تو اس کے مان بعد اسلوب قرآن میں ترغیب آ جاتی ہے، جس میں رغبت ہوتی ہے، بیان جزا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان ہوتی ہے، اللہ سبحانہ کی کرم گستریوں کی تصویر ہوتی ہے. اگرچہ اس میں اعمال اور افعال صالحہ ہی کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن انداز پیار اور محبت کا ہوتا ہے. ابن عاشور لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ واللہ یحذر نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے معاملے میں احتیاط کا حکم دیتا ہے کہ تم اس کے افعال جو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہاں اس آیہ کریمہ میں پہ ترغیب ہوئی اور ارشاد ہوا کہ محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. دوسری چیز جو مفسرین نے لکھی ہے وہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کو مخاطب کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قل کہ محبوب آپ فرما دو. سامعین و ناظرین, آپ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کی آیات بینات میں غور و فکر کرتے ہوئے ایک چیز محسوس کریں گے کہ تمام آیات میں اور تمام صورتوں میں ہر آیت کے آغاز میں اللہ سبحانہ نے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کو لفظ قل سے خطاب نہیں کیا. اس کی بڑی حکمتیں ہیں جو علماء بلاغت نے اور علماء معانی نے بیان کی ہیں, لیکن ایک چیز قابل غور ہے اور وہ ہے کہ اسلوب قرآن کی یہ نیرنگی ہے کہ جہاں لوگ بٹکے ہیں اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی شان اور مقام کبریائی کو سمجھا نہیں ہے, ان کے انداز اور ان کے اسلوب میں تضحیک آئی ہے, پھپتی آئی ہے, وہاں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ محبوب آپ بولو. یہ فریضہ رسالت ہے کہ رسول معظم لوگوں کو مقام توحید سمجھائیں اور تنزیہ باری کریں. اگر کوئی قوم, فرد, جماعت, گروہ کسی غلط بات کا دعویٰ کرے یا اللہ سبحانہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے تو افکار کی تہذیب یہ ذمہ رسالت ہے کہ وہ بات کو ستھرا کر کے, صاف کر کے, ٹھیک کر کے بٹکے ہوئے انسانوں کو سمجھائیں. اور ناظرین, آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ یہاں گستاخ لوگوں نے مقام رسالت کو نہیں سمجھا اور وہ بھٹک کر, گمراہ ہو کر رسول کرم کے حضور انہوں نے گستاخی کی, تو وہاں ان کی گستاخیوں کا نوٹس اللہ سبحانہ نے خود لیا. وہاں پر اللہ تعالی نے رسول کریم کو یہ نہیں کہا کہ قل آپ ان کے سوال کا جواب یہ دیں یا آپ ان سے فرمائیں, بلکہ اللہ تعالی نے بغیر کسی تمہید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسے بیان کی کہ ہر معاملہ بے غبار ہو گیا اور بات روح میں اور دل کی گہرائی میں اتر گئی. مثلا وہ اسلام دشمن لوگ، وہ دین دشمن لوگ، وہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے جمال کو دیکھ کر منہ پھیرنے والے لوگ، جب یہ حرزہ سرائی اور حضرہ سرائی کرنے لگے کہ ان کی تو کوئی رینا اولاد ہی نہیں رہی، ان کے مشن اور ان کے مقصد کا پرچم کون بلند کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں آپ ہی کے قلب منیر پر نازل کی، ان لا تعیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. رہا یہ سوال کہ اس قاعدے اور ضابطے کے تحت یہاں وہ کون سی بات ہے کہ جس کے ارتکاب پر اللہ عز سبحانہ نے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کو فرمایا کہ محبوب آپ فرما دو، آپ کہہ دو، قل. اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ مفسرین کی وہ آراء پڑھیں، دیکھیں، پرکھیں جو انہوں نے اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اپنی اپنی تفسیروں میں قلم بند کی. آپ جانتے ہیں کہ مدنی معاشرہ مکی معاشرے سے یکسر جدا تھا. ام القرا کے ماحول میں اور مدینۃ الرسول کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے، آپ کی جلوہ فروزی ہوئی، بیتاب دل آپ کے جمال کی خیرات لینے لگے اور شوق رکھنے والی آنکھیں آپ کے چہرہ نور کی زیارت کرنے لگیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے فدائی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کی ذات اطہر پر اپنی جانیں چھڑکنے لگے. یہ دور غزوات کا بھی تھا، تو جس طرح صحابہ پاک نے عظمت اسلام کے لیے اور دین کی بالادستی کے لیے شہادتوں کے نذرانے پیش کیے اور موت کو جام محبت تصور کیا، اور وہ یہ جذبہ لوگوں کے سامنے لانے لگے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایسے ماحول میں رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے اس شہر میں جو لوگ موجود تھے اور وہ مذہب کے دعوے دار تھے، انہوں نے لوگوں سے دولتیں مذہب کے نام پر بٹوری تھی، ان کی عزت اور کرامت کے تاجوں میں چمکنے والے نگینے مذہب ہی کے مرہون منت تھے. جس وقت انہوں نے مدینۃ النبی میں محبت رسول کا یہ جلوہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے. بخاری کی روایت میں جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے پانی کو پانے کے لیے جذبہ جہاد کسی تحریکات کا چراغاں کرتے, گویا ایک دوسرے کو پیچھے کرتا, دوسرا دوسرے سے آگے بڑھتا تاکہ رسول اللہ علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی انہیں مل جائے. جن پیالوں میں اور ظروف میں رسول اللہ علیہ السلام مشروب پیتے یا آپ طعام تناول فرماتے تو صحابہ ان پیالوں میں پانی پینے کو حرز جان تصور کرتے اور بیماریوں سے شفا گردانتے. یہ عالم عشق رسول کا اور محبت نبی کا جس وقت یہود و نصارہ نے دیکھا تو اس کی کیا توجیہ ان کے پاس ہو سکتی تھی. وہ اس فریفتگی اور اس جنون محبت کو پہلے تو صفاحت اور بیوقوفی سے تعبیر کرنے لگے, جسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ محبت والے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں ایسے ایمان لائے ہم جیسے بے وقوف لوگ. گویا وہ حب رسول کو, وہ عشق رسول کو اور وہ رسول کریم کی ذات میں کھب جانے کو اور ان کی ذات کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینے کو صفاحت اور بے وقوفی سمجھتے. وہ لوگ جو مذہب کے ٹھیوں پر اور مذہب کی چٹائیوں پر بیٹھتے ہوں, ہر زمانے میں ان لوگوں کی ایک عادت رہتی ہے کہ پہلے وہ مسائل کا مقابلہ نفسیاتی الجھنوں سے کرتے ہیں. اپنے مخالفین کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں نفسیاتی الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید فیض کا دھارا رک جائے اور شاید خوبیوں کی اس جنت کا نظارہ لوگ نہ کر سکیں. وہ جس وقت کانفیوژنز استعرابات کی آتش سوزاں سے لوگوں کو جلانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مذہبی فتوے دیتے ہیں تاکہ کسی طرح تحریک حق کو پردے میں لے جایا جا سکے. تو مدینہ کے یہود اور نصارہ نے پہلے نفسیاتی الجھنیں پیدا کی, مشکلیں پیدا کی کہ لوگ رک جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے میں اور آپ کی ذات کو ماننے میں اور آپ کے پیغام پر لبیک کہنے میں. جب وہ ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے اپنی تاریخ کا سہارا لیا اور اپنے ماضی کے آبا و اجداد کے نقش قدم پر اس بات کے دعوے دار ہوئے کہ ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں, نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, نحن احباء, ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں. یہ تاریخ دراصل اس کیفیت کا رد تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب نے محبت رسول کے حوالے سے بنائی تھی. آواز گونجتی ہے, دعوت پڑتی ہے کہ رسول نکل رہے ہیں جہاد کے لیے, تو مدینہ شہر کے گھر خالی ہو جاتے ہیں اور مال کی ضرورت پڑتی ہے تو تجوریاں خالی ہو جاتی ہیں اور آ کر کے حضور کے شہدائی حضور سے یہ کہتے ہیں ہم گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہیں. تو یہ جو جذبہ تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق کا, اس جذبے کو کارنر کرنے کے لیے, اس تحریک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اس آگ کو بجھانے کے لیے یہود و نصارہ کہنے لگے تم اگر رسول سے محبت کرتے ہو تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, گویا ہماری محبت کا درجہ تمہاری محبت کے درجے سے بالا ہے, والا ہے, ہم سپیریئر ہیں آپ لوگوں سے. اور یہ ہے وہ بات جس بات کے جواب میں اللہ عز و سبحانہ نے کہا یہ تو میری محبت کے نام پر رسول معظم کو نیگلیکٹ کرنے کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. تو رب کریم نے کہا کہ محبوب یہ جو تجھے چھوڑ کر میری محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ مجھے قبول ہی نہیں ہے, یہ مجھے اس بات سے راضی نہیں کر سکتے ہیں کہ تیرا دامن چھوڑیں اور میرے لیے یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم یہ ہیں. غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو ناظرین یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور عشق رسول رکھتے ہیں یہ دراصل ان کے عشق کی توہین نہیں ہے, ان کی محبت کی نفی نہیں ہے, دراصل یہ ان یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کے زمزمے سن کر اور محبت کے سمندر معجزن دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اس بات کو یوں سمجھو کہ ابو بکر صدیق کہیں مجھے چہرہ رسول کو دیکھنے سے عشق ہے, فاروق اعظم گھٹنوں کے بل ہو کر کہیں کہ آپ مجھے کائنات کی ہر چیز اور جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں, حضرت عثمان عبادتوں کو رسول کریم کی دہلیز پر لا کے کہیں میں اس وقت تک کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا طواف نہیں کر لیتے. مولا علی اپنی جان وارے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات پر, تو ایسے میں کوئی آواز یہ آئے کہ تم حضور سے محبت کرتے ہو تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو رب کریم اب حضور کو کہتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں میرے ساتھ, اے محبوب ان کو کہیے, ان کو سمجھائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتح بے ہونی میرے پیچھے ہو جاؤ, تم میری اتباع کرو, تم میری پیروی کرو. یہاں میں رک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فتح بھی ہونی. اچھا یہ نہیں کہا رب کریم نے کہ محبوب ان سے یہ کہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت کے قبول ہونے کی سند یہ ہے, شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرو. محبت کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے حضور کو, یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں کہیں میرے ساتھ محبت کرو, بلکہ دعویٰ ان کا کچھ اور تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو حضور کو کہا گیا کہ آپ اپنی محبت کا نہ کہنا, آپ انہیں کہنا تم میری تابعداری کرو, تم میری پیروی کرو, تم میرے پیچھے چلو. اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کچھ اور لفظوں میں مذکور ہوا لیکن اس دعوے کے بعد جو معیار ہے اس دعوے کو صحیح پرکھنے کا وہ کچھ اور لفظوں سے تعبیر کیا گیا، لیکن اس بات کو کھولنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ محبت رسول، عشق رسول کوئی جرم نہیں بلکہ فرائض میں سے فرض ہے، ضرورتوں میں سے ضرورت ہے، تعمیر کردار کے وسائل میں سے وسیلہ ہے. جس وقت میں نے یہ کہا کہ حب رسول اور محبت رسول یہ فرض ہے تو اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ عزوجل سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہاں کہا گیا کہ محبوب ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اپنے آبا و اجداد، تمہیں تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور تمہارے وہ اموال جو تم نے کمائے اور وہ تجارتیں تمہاری جن میں مندہ پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تمہیں، اور تمہاری وہ رہائش گاہیں جنہیں تم محبوب جانتے ہو، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ، تو رک جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو بامراد نہیں فرماتا. توجہ چاہوں گا کہ یہاں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہ سہ جہتی محبت اور عشق فرائض میں سے ہے جنہیں سورہ توبہ میں اللہ عزوجل سبحانہ نے بیان فرمایا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ باوجود اس کے کہ محبت حضور علیہ السلام کی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت ہو، یہ تو فرائض میں سے ہے، ضرورتوں میں سے ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ نے رسول کریم علیہ تحیت و صلاح سے فرمایا کہ محبوب فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو، اتباع کرو میری. یاد رکھیے کہ انسان اس دنیا میں اعلی اعزاز پانے کا ہمیشہ متمنی رہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی آرزو کہ اب اپنے آپ کو دوسرے لوگوں پر بڑا ثابت کرے. یہ ذاتی ٹیلنٹس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ذاتی جوہر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان نسبتوں کے ہجوم میں اپنے آپ کو لا کر اپنی شرافت اور اپنی عظمت کے گیت چاہتا ہے کہ لوگ گائیں اور اس کا نفس خوش ہو. لیکن ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ صحیح ہو، ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ ٹھیک ہو، ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ درست ہو، ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ لائق قبول ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ منطقی ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ باحکمت ہو اور وہ روح اور دل میں جا کر اطمینان پیدا کرتا ہو. اگر ایک جاہل آدمی ہو وہ یہ دعویٰ کر دے بڑا سا امامہ باندھ کر، خوبصورت سا جبہ پہن کر، چار کتابیں بغل میں اٹھا کر، کتاب اٹھانے کے لیے تو عالم ہونا ضروری نہیں ہوتا، کتاب سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وہ یہ کہے کہ میں مفتی صاحب ہوں, تو یہ دعویٰ تو اس نے کر دیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ دعویٰ اسے عزت دے, اس لیے کہ اسے اندر سے کھٹکا لگا رہے گا کہ ہو سکتا ہے میں کسی محفل میں چلا جاؤں تو میرا امامہ پرشمامہ دیکھ کر لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ لیں, تو میں مسئلہ کیسے بتاؤں گا. تو بدقسمت معاشرہ ہوتا ہے جس میں دعوے کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں, ہوں جاہل لیکن وہ شو کریں کہ ہم مفتی ہیں. زیادہ تر جھگڑے ایسے ہی مفتیوں کے پیدا کیے ہوتے ہیں جن سے انسانی معاشرہ ایک دوسرے کو سانپوں ناگوں کی طرح کاٹنا اور ڈسنا شروع کر دیتا ہے. تو جاہل آدمی امامہ پوش ہو جائے, کمبل پوش ہو جائے, جبہ پوش ہو جائے, کتاب گیر ہو جائے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا دعویٰ درست ہو. اسی طرح ایک بندہ کے لوگوں کو کبھی غالب کا شعر سنائے کہ میں بھی شاعر ہوں, یہ شعر میرا ہے. کبھی اقبال کا شعر اپنی طرف منسوب کرے کہ میں بھی شاعر ہوں, یہ شعر میرا ہے. تو جاہلوں کو تو وہ کبھی اقبال کا سرقہ کر کے, کبھی غالب کا, کبھی میر کا, کبھی احمد رضا فاضل بریلوی کا وہ مطمئن کر دے گا, لیکن جس وقت شعرا بیٹھے ہوں تو اس کی چوری پکڑی جائے گی اور اس کے اندر کی کالک اور ظلمت باہر آ جائے گی, بجائے اس کے کہ اس کا دعویٰ اس کو عزت دیتا, اس کا جھوٹا دعویٰ اس کو ذلیل کر دے گا. تو دعوے انسان کو گراتے بھی ہیں, ذلیل بھی کرتے ہیں, اوندا منہ کر دیتے ہیں, اگر ان کے پیچھے حقیقت کی روشنی نہ ہو, سچائی کی روشنی نہ ہو, خلوص کی روشنی نہ ہو. تو یہ یہود و نصارہ ایک سفلی تہذیب کے علمبردار ہو گئے تھے, یہ صرف دعووں سے جیتے تھے. یہ دعوے جہالت کی ظلمتوں کے نتیجے میں تھے, ان کے پیچھے کوئی حقیقت کی روشنی یا نور نہیں تھا. قرآن مجید نے اس کا تعقب کیا اور قرآن مجید نے کہا کہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں یہ کھوکھلے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھنا, پرکھنے کے لیے جو کسوٹی دی جاتی ہے, کسوٹی وہ دی جاتی ہے جو نظر آنے والی ہو. تو یہ تھی وجہ کہ قرآن حکیم نے رد تو یہ کیا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تم غلط کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اور اس پرخ کے لیے دلیل اور منہاج جو قرآن حکیم نے قائم کیا وہ ہے فتبعونی, تم میرے پیچھے چلو, تم میرے پیچھے چلو. اب محبت جو ہے وہ دراصل نظر نہیں آتی, اور اتباع جو ہے وہ نظر آتی ہے, وہ دکھائی دینے والی چیز ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ریجیکٹ کیا ان کا دعویٰ, ان کو تم تحبون اللہ کی صورت میں جو کیا گیا, اور اس کے لیے جو وسیلہ دیا پرکھنے کا معیار وہ تفتبعونی, کہ تم میری پیروی کرو, تم میرے پیچھے چلو. ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ وہ پیچھے چلتے ہوئے تو نمازوں میں بھی نظر آتے تھے لیکن ان کے سینے میں نفاق تھا, لیکن پیروی کا ایسا سفر مقصود نہیں جو کسی جگہ جا کے رکے. قرآن مجید نے اس کو مطلق بیان کیا, فتبعونی, رسول جدھر جائے تمہیں پیچھے پیچھے اس کے جانا ہوگا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, تم نے رسول سے آگے نہیں ہونا. تو گویا ایک ایسی زنجیر ڈال دی گئی اس معاشرے کے پاؤں میں کہ اگر کوئی کلیم کرے کہ وہ اللہ کا چاہنے والا ہے تو اس کو دلیل حضور کی اتباع کی دینی پڑے گی, رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دینی پڑے گی. اگر کوئی نمازوں میں چلے گا تو زکات میں کیسے چلے گا, وہاں تو مال دینا ہوگا. چلو زکات میں مال دے کے بھی اگر کوئی منافقت کر لے تو بدر میں کیسے چلے گا, احد میں کیسے چلے گا, احزاب میں کیسے چلے گا، حنین میں کیسے چلے گا، بہرحال اسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، کنبہ کٹانا پڑے گا، اس کو اپنا قبیلہ قربان کرنا پڑے گا۔ تو گویا یہ اتباع کا لفظ اتنا سادہ سا نہیں تھا کہ جس سے کسی کا دعوی محبت خدا وہ پرکھا نہ جا سکے اور اس کو دیکھا نہ جا سکے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اتباع ایسا لفظ ہے، اتباع ایسا لفظ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے لیے یہ نہیں استعمال کیا۔ اتباع کا لفظ حضور ہی کے لیے استعمال ہوا، اور اگر کئی مجازن کتاب کے لیے استعمال ہوا تو مراد وہاں بھی رسول کریم ہی کی ذات۔ اللہ نے جب بھی اپنے لیے لفظ استعمال کیا تو اطاعت کا لفظ استعمال کیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطیع اللہ۔ ناظرین، یہاں بھی یہ معاملہ دلچسپی رکھتا ہے کہ اتباع کا لفظ اللہ نے اپنے لیے کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے قدم کے نشان کو دیکھ کر اس کے نشان پر چلنا اور قدم رکھنا اور پیچھے 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 پیچھے۔ تو اتباع تو جب ہوگی کہ قدم ہوگا، اگر قدم ہی نہ ہوگا تو پھر اتباع کیا ہوگی؟ تو اللہ حضرت سبحانہ نے اتباع کا لفظ باندھ دیا قدم رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے، کہ تمہارا جو بھی دعویٰ ہے مذہب کے حوالے سے وہ سچا جب ہوگا کہ تم میرے رسول کے قدموں کے نشانات پر کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو راضی کرو۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اپنے محبوب کو ضرور شریک کیا، کہا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تو وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس نے اپنی اطاعت میں اپنے رسول کو شریک کیا، بلکہ شریک ہی نہ کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اس کے قول کو اپنا قول قرار دے دیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، اس کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دے دیا۔ تو ناظرین، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول جدا جدا نہیں ہے۔ رسول کا ہر فعل، ہر اقدام، ہر قدم اللہ کی رضا پائے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میرے رسول کے پاس آؤ گے تو گویا میرے ہی پاس تم آ جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنی اطاعت میں تو رسول کو شریک کر لیا، لیکن رسول کی اتباع میں خود نہ شریک ہوا، وہ ہے لا شریک، لیکن جو لا شریک ہے اس نے اپنی اطاعت میں رسول کو شریک کر لیا، اور جو اللہ کی مخلوق ہیں، محبوب مخلوق ہیں، جب ان کی اتباع کی باری آئی تو رب کریم نے کہا انہیں کی اتباع کافی ہے، یہاں میرا حوالہ نہیں ضروری، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات ہی ایسی ہیں کہ جو ان تک پہنچتا ہے وہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، گویا یہ وسیلہ عظمیٰ ہے، جو وسیلہ عظمیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قافلہ انسانیت کو عطا کیا۔ آگے رب کریم نے جزا بیان کی کہ اگر کوئی حضور کی پیروی کرے تو اس کو ملے گا کیا، اس کو ملے گا کیا؟ رب کریم نے کہا کہ یخببکم اللہ۔ کیا لطیف انداز تعبیر ہے قرآن حکیم کا، کہ پہلے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محبوب انہیں کہا میرے پیچھے آ جاؤ، تو یخببکم اللہ، تم کلیم تو یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، لیکن اگر تم میرے پیچھے آ گئے تو اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ گویا اللہ کا محبوب ہونا اس کا تو بڑا درجہ ہے، پیار تو قبول ہو نہ ہو، پیار کو تو استجابت کی سند ملے نہ ملے، لیکن جب اللہ خود کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ تو ایک محبوب و مقبول قسم کا انعام ہے جس کا اعلان اللہ تعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیہ بینہ میں کیا. آگے دوسرا صلہ ارشاد فرمایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن بیان کی نیرنگی اور ندرت دیکھیے کہ ویسے تحریص یہ دلائی گئی قاری قرآن کو کہ وہ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، لیکن یہاں اتباع رسول کا فیضان یہ بتایا گیا کہ اگر تو نہ بھی مانگ لیکن تو میرے رسول کے قدموں پر آ جا، اللہ اس آنے کی وجہ سے ہی تیرے گناہ معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. ناظرین، یہ آیہ کریمہ ہمیں اتباع رسول، محبت رسول کا طریقہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اور کس طرح رسول کریم علیہ السلام کو خوش کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین.
ناظرین، آپ نے وقاص سے نعت شریف سماعت فرمائی. اب ہم آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کا جواب عرض کریں گے. تو سوال پوچھا ہے، کراچی لانڈی میں رہتی ہیں ہماری بہن سمینہ عتیق، انہوں نے دو سوال پوچھے ہیں ایک عورتوں کے مسائل کے ساتھ تعلق رکھنے والا سوال ہے. بہن, اس سوال کا جواب آپ کے رانچی شہر میں کسی صالحہ عالمہ سے آپ پوچھ لیں, وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتا دیں گی. اگر تسلی نہ ہو تو پھر میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے, اس پر پوچھ لیں گے تو جواب عرض کر دیا جائے گا. آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں چھپکلی مار بیٹھی, تو جس وقت باہر پھینکی تو محلے کے کچھ لوگوں نے واویلا مچا دیا کہ اس کا مارنا ٹھیک نہیں ہے, شرن اس کا مارنا درست نہیں ہے. آپ سمینہ پوچھتی ہیں کہ آپ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اس کو آپ بے غبار کریں. تو میں عرض کروں گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شپکلی کو مارا جائے, اس نے نعرے نمرود میں پھونکے مار کر کے اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کی تھی, تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس مزی کو مارا جائے. یہ ایسا جانور ہے اشرات الارض میں کہ جس کے اندر زہر انتہائی زیادہ ہوتی ہے. یہ اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کی زہر سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا میں بتاؤں کہ اس کی تخلیق میں ایک دھوکہ بھی ہے. وہ اس طرح کہ جس وقت اس کو کوئی آدمی مارنے کی کوشش کرے یا یہ سمجھے کہ اب میں بھاگ نہیں سکوں گی تو یہ اپنے پٹھوں پر دباؤ ڈالتی ہے, اور اپنے پٹھوں پر دباؤ ڈال کر یہ اپنی دم کو الگ کر دیتی ہے, اور اس کے دم اتنی زور سے پھڑپڑاتی ہے, وہ اٹھتی ہے زمین سے, پھر زمین پر پٹکی جاتی ہے. تو اس سے جو اس کو مارنے والا اس کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے, تو یہ بھاگ جاتی ہے دھوکہ دے کر. اس کی ایک قسم ایسی ہے کہ اس کے سر کے ساتھ جھالر ہوتی ہے, اور یہ خطرے کے وقت اپنی جھالر پھیلا لیتی ہے. پھیلانے کے بعد جھالر والی چھپکلی ہو یا دوسری ہو, یہ خطرے کے وقت اپنا منہ دبا کر کے ایک خاص قسم کی سیٹی بجاتی ہے, اور وہ آواز اتنی زوردار ہوتی ہے کہ جو اس پر حملہ کرنے والا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور خائف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی گھر کے اندر خطرناک آواز ہو تو یہ شپکلیاں آواز کرتی ہیں. ہماری اکثر میں نے بیٹیاں وہ ہم سے پوچھتی رہتی ہیں کہ جنات ہیں جو سیٹیاں بجاتی ہیں, تو جنات وغیرہ سیٹیاں نہیں بجاتے, یہ چھپکلیاں ہیں جو اپنے خطرے کو فرو کرنے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہیں. تو اس کے پاؤں کے نیچے اگر آپ خوردبین لگائیں تو اتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں کہ یہ دیوار جیسی سخت چیز سے اپنے آپ کو چمٹا لیتی ہے. تو بعض اوقات بہت زیادہ خطرہ یہ محسوس کرے تو جمپ لگا کر کے یہ جسم سے چمٹ جاتی ہے اور اپنے ان کانٹوں کی وجہ سے اس کو پھر دور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی عکس دار چیز ایسے موقع پر اس کے سامنے لائی جائے یا آئینہ لے آئیں شیشہ وغیرہ لے آئیں تو اس کو جس وقت اپنی شکل نظر آتی ہے تو پھر یہ اپنی گرفت کو ڈھیلا کر دیتی ہے. ان نقصانات کی وجہ سے اور مضرتوں کی وجہ سے مسلم شریف میں ایک حدیث شریف نقل کی گئی. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا نام رکھا فویسک, انتہائی نافرمان جانور ہے, فاسکا ہے یہ. تو بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے اس کو جو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا, دوسری دو ضربیں لگا کر کے مارنے والے سے اور دو والا تین ضربیں لگا کر کے مارنے والے سے زیادہ ثواب پائے گا. مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جو ثواب کا ہے, ثواب تو ہر موزی چیز کو مارنا رسول اللہ علیہ السلام نے باعث سے ثواب عمل قرار دیا ہے, کیونکہ اس کا اچھل کر کے چپکنا چمٹ جانا نقصان پہنچانا یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے تحریص اور ترغیب دلائی کہ اس کو پہلی ضرب میں ہی مارا جائے تاکہ اس کو اچھل کر کے چپک کر نقصان پہنچانے کا موقع ہی نہ ملے. مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث شریف ہے کہ جتنے بھی اشرات ہیں, اشرات کہتے ہیں کیڑوں مکوڑوں کو, پرندوں کو, جس وقت نمرود نے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلانے کے لیے تو وہ سب اس کو بجھانے کے لیے آئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سوائے چھپکلی کے یہ اس آگ میں پھونکے مار کر کے اور بڑھکانے کی کوشش کی تھی. کیمیائے سعادت کے اندر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالی نے لکھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ آپ تم نے چھپکلی کو کیوں بنایا, اتنی گندی چیز ہے, اس کائنات میں اس کے بنانے کا کیا ہے؟ تو رب کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ابھی وہ چھپکلی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا, تو اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ نہ ہو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو مارنے کا جو حکم دیا اس میں نبی کے مقابلے میں گستاخی اور بدتمیزی کا جو دائی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو گستاخ رسول کی سزا تو بہرحال موت ہی ہے, خیر چھپکلی کیوں نہ ہو. اسی سے ملتی جلتی ایک چیز وہ گرگٹ ہے جو بالکل اسی کی شکل میں ہوتی ہے, وہ رنگ بدلتی ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ یہ چھپکلی یہ اپنے دم کو اپنے پٹھوں کے زور سے توڑتی ہے اور توڑنے کے بعد پھر اس کو پٹکتی ہے, اچھالتی ہے تاکہ مجھے مارنے والا بندہ اس کی توجہ جو ہے وہ پھر جائے. تو جو گرگٹ ہوتی ہے وہ اپنے رنگوں کو بدلتی ہے. عام طور پر جس درخت پر بیٹھے اس درخت کے پتے جس رنگ کے ہوں وہ اپنا وہی رنگ ظاہر کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے. اور یہ واحد چیز ہے کہ جو اپنا شکار مارنے کے لیے جاتی نہیں ہے ادھر ادھر, یہ اپنے رنگوں کے بدلنے سے مکھیوں کو اور اس قسم کی چیزوں کو دھوکہ دیتی ہے, دھوکہ دے کر کے قریب لاتی ہے اور اس طرح وہ اپنی ضرورت غذائی جو ہے وہ پورا کر لیتی ہے. اور اس کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے موذی قرار دیا. ام شریک سے روایت ہے, آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مارا جائے, اور اس لیے کہ اس نے بھی پھونکے مار کے نعرے ابراہیم کو اور بڑھکانے کی کوشش کی تھی. البتہ مسلم شریف میں یہ الفاظ حدیث شریف کے زیادہ ہیں جن میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسے جو پہلی ضرب سے مارے گا اس کو اللہ تعالیٰ 100 نیکیوں کا ثواب دے گا. تقریب متضادات جو ہیں وہ اچھا عنوان نہیں ہے، لیکن خوش طبعی کرنے لگا ہوں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن گرگٹ کو مارنے سے ایک ہی ضرب میں 100 نیکیاں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موذی چیزیں اور گندی چیزیں، ان کا ختم کرنا اور انسانی معاشرے کے سکھ چین کا بندوبست کرنا، یہ قرآن مجید کی تلاوت ایسا کام ہے جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 نیکیوں کا ثواب اللہ سبحانہ عطا فرماتا ہے. اس قسم کی باتیں کچھ اس سے ملتی جلتی تذکرۃ الانبیاء میں بھی نقل کی گئی ہیں. ناظرین، محمد فاروق صادق یہ لاہور سے ای میل میں مخاطب ہو رہے ہیں. السلام علیکم، سب سے پہلے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے. قبلہ شاہ جی، میری تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں. قبلہ شاہ جی، مجھے اپنی پڑھائی کے متعلق مسئلہ ہے. میں بی اے کا طالب علم ہوں، پر مجھے ہر چیز کی سمجھ آتی ہے، لیکن جب میں لکھنا چاہوں تو نہیں لکھا جاتا. اور شاہ جی، میری بساطِ دعا ہے کہ آپ اپنی نظر کرم مجھ گناہگار پر بھی کر دیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. محمد فاروق صادق، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا علم و عمل بڑھائے. اور عرض کرتا ہوں کہ علم کی جان لکھنا ہوتی ہے. دیکھیں، حضور علیہ السلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا تو قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے خوبصورت حافظے عطا کیے. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اس کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے نمازوں میں پڑھنے کا اہتمام فرمایا. پھر رسول کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے نکاح کے موقعوں پر خطبوں میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا. تو گویا اسلامی معاشرے کا حصہ بنا دیا اعمال و افعال میں قرآن کا پڑھنا، تاکہ کتاب اللہ محفوظ ہو جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاں اقرا جیسی آیت اتری تو نون والقلم جیسی صورتیں بھی اتری. تو رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن مجید لکھنے کا حکم بھی دیا. آپ نے خود قلم کے ساتھ ہاتھ نہ لگایا، لیکن کتاب اللہ کو محفوظ کرنے کے لیے لکھنے کا اہتمام فرمایا. تو لکھے بغیر علم محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے، می نویسو، می نویسو، می نویس، بار بار لکھیں، بار بار لکھیں، بار بار لکھیں، بار بار لکھیں. بار بار لکھنے سے آپ کا جو ملکہ ذہنی ہے وہ کاغذ کی طرف منتقل ہونے لگ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو دقت آپ محسوس کرتے ہیں اللہ تعالی اس دقت کو بھی دور فرما دے گا. محمد نعیم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو نعیم صاحب، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالی نے آپ کو نرینہ اولاد عطا کیا، اللہ اس کو صالح بیٹا بنائے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کو جو محبوب ترین نام ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. اور اللہ تعالی کی طرف عبادت کے حوالے سے منسوب اس کے کسی ذاتی یا صفاتی نام کی طرف یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے اور حضور کو بھی. اور اس سے آگے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی محمد کسی اچھے سے نام کے ساتھ دیکھ کے اپنے بچے کا نام رکھ دیں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. وقت اگرچہ تھوڑا رہ گیا ہے لیکن فاخرہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں, مہربانی کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ میرے کالج میں ایک استاد ہیں, وہ میلاد شریف بنانے سے انکار کرتے ہیں اور ہمیں بھی منع کرتے ہیں. شاہ جی آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ فاخرہ بات یہ ہے اللہ تعالی کی کتاب قرآن حکیم ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صحابہ پاک ہیں یہ اس قرآن مجید کو زیادہ تر درختوں کی چھالوں پر لکھتے تھے, کہیں کہیں کوئی کاغذ مل جاتا تو اس پر لکھ لیتے تھے, ریشم پر لکھتے تھے, پتھر کی سلوں پر لکھتے تھے. تو وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا, تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں یہ پریسیں نہیں تھیں, نہ ہی یہ چھاپا خانے تھے, نہ ہی انہیں کوئی پرنٹنگ پریس لگائی ہوئی تھی, نہ ہی خوبصورت جلدوں میں قرآن حکیم یہ چھپ کے آیا تھا. اور رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں صرف ناب کے قواعد تھے لیکن لا شعوری, جس طرح آج صرف ناب پڑھائی جاتی ہے کتابوں میں, شرح جامی پڑھتے ہیں, متن متین پڑھتے ہیں, ملا عبد الغفور پڑھتے ہیں, یہ اس زمانے کی کتابیں تھوڑی ہیں. اسی طرح میں عرض کروں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو سفر کیا جاتا تھا وہ اونٹ پر کیا جاتا تھا, زیادہ سے زیادہ گھوڑوں پر کیا جاتا تھا. تو یہ جہاز اور فراٹے بھرتی گاڑیاں کچھ بھی نہیں تھا اس دور میں. تو بیسیکلی اسلام کی تحریک جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہے, جس طرح اس کو کھیت میں بویا جاتا ہے اور اس کی جو فرسٹ فارم ہوتی ہے وہ بیج کی ہوتی ہے, پھر آہستہ 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 اس کی جو فارم بھی بنے اسے کہا جاتا ہے اس کی شاخیں بھی وہی بیج ہے اور اس کی پتے بھی وہی بیج ہے, اس کے سر پر جو پھل آیا ہے یہ بھی اسی بیج کا نتیجہ ہے اور اسی قلم کا نتیجہ ہے. تو جتنے افعال آج کل ہوتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں منیمم فارم میں تھے, وہ بیج کی طرح موجود تھے, وہ جو پھیلے ہیں تو ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا. رسول اللہ علیہ السلام کی میلاد کا جہاں تک معاملہ ہے تو حضور علیہ السلام خود سموار والے دن روزہ رکھتے تھے, یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. جب نبی علیہ السلام خود سموار والے دن روزہ رکھتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کو پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں, یہ میری ولادت کا دن ہے. تو سیلیبریشن جو ہے وہ میکسیمم فارم میں منیمم بیچ سے ہوگی. جب رسول اللہ علیہ السلام نے ایک کام خود کر دیا کہ میری ولادت کا تذکرہ کرنا, میری ولادت کو یاد رکھ کے روزہ رکھنا پیر والے دن یہ جائز ہے, تو پھر عبادت کی ہر قسم بھی جائز ہوگی, پھر تذکروں کی ہر قسم بھی جائز ہوگی, پھر نعتوں کی بھی ہر قسم جائز ہوگی. ہم یہی کہیں گے کہ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھیں. وقت کم ہے وگرنہ میں آپ کو مزید اسی مسئلے پر روشنی ڈالتا, انشاءاللہ کسی محفل میں ہم تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر لیں گے. سنگاپور سے محمد جاوید ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص شراب اٹھا کر لایا اور اس نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اس میں سرکہ ہے یا جوس ہے اور فلاں جگہ پہنچا دو تو میں آپ کو مزدوری دے دوں گا. تو جس وقت وہ جگہ پر پہنچی چیز تو بات کھل گئی کہ اس کے اندر جوس نہیں تھا, اس کے اندر شراب تھی. تو آیا مزدوری دینا اجرت دینا جائز ہے یا ناجائز؟
ماما جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کا پورٹ کرنا، شراب کو تجارت کے مقاصد کی خاطر منتقل کرنا، سب شریعت مصطفیہ میں ناجائز ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر پتہ تھا، علم میں تھا کہ یہ شراب ہے تو پھر اجرت دینا ناجائز ہوگی، اور اگر پتہ نہیں تھا اور لا علمی میں کوئی چیز منتقل کر دی تو پھر اجرت دینے میں اور مزدوری دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ناظرین، کویت سے عبد الرحمان شاہ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ دو پارٹنر تھے، انہوں نے مل کر کے ایک کاروبار شیئر کیا، کمپنی بنائی مزار بعد، تو ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، پیار تھا، ہر کام ہر پارٹنر کر دیتا تھا، تو ایک پارٹنر نے دوسرے کی زکات ادا کر دی، لیکن جب دوسرے پارٹنر کو پتا چلا تو وہ اس سے ناراض ہوا، انہوں سے کہا کہ مجھ پر تو اتنی زکات بنتی نہیں تھی، میں مقروض ہوں، تو آپ نے زکات کیوں ادا کی؟ تو ایسی صورت میں اس جھگڑے کا رفع کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو حضرت رحمان شاہ، میں آپ کو جان گیا ہوں، میں نے پہچان لیا آپ کو، تو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، تو پہلے تو میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاؤں، رہنمائی کروں، گائیڈنس آپ کو فراہم کروں کہ اگر دو بندے پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کریں، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کوئی پارٹنر دوسرے کی اجازت کے بغیر وہ زکات ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکات کے فرض ہونے کے ساتھ کچھ ظاہر چیزیں متعلق ہوتی ہیں، کچھ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، مثلا کسی پر قرض ہے یا نہیں، کوئی مقروض تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے جو صورت حال سوال کے حوالے سے میرے سامنے رکھی ہے، چونکہ پہلا پارٹنر اس نے دوسرے سے پوچھا نہیں ہے، جبکہ شرعی طور پر اس پر لازم تھا کہ وہ اس سے اجازت لیتا، اس نے زکات دے دی، دوسرا ناراض ہو گیا، تو اب اس جو زکات کی رقم اس نے اس کے پیسوں میں سے دی ہے، اس کی ضمان اس پر لازم آئے گی، اور یہ پیسے اس کو ادا کر دے، تو اس طرح یہ جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک لیٹر ہے جس پر 6 کوسچنز مجھ سے پوچھے گئے ہیں۔ مصطفیٰ شاکر قادری، انہوں نے کہا ہے کہ آئی وڈ لائک ٹو آسک یور ایمینس ریسپیکٹفلی دا فالوئنگ کوسچنز ایز این آرڈنری مسلم، واٹ از دا میننگ آف حدیث وچ سیز دیٹ اختلاف امانگسٹ امہ از رحمت، دیٹ از ناٹ ایگریئنگ آن سم تھنگ از اے بلیسنگ، اینڈ واٹ آر دا ڈائمینشنز آف دس؟ مصطفیٰ شاکر قادری صاحب، آپ نے 6 کے 6 سوال جو پوچھے ہیں، بڑے مزیدار سوال ہیں، اور مسلم معاشرے کے ساتھ، ان کی ترقی کے ساتھ، اور ان کے رویوں کی کنسٹرکشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب آخری منٹ ہے میرے پاس، تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب ضائع کر دوں یا آپ کے سوالات ضائع کر دوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں قدر تفصیل کے ساتھ ان تمام کوسچنز پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انگلینڈ کے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ دعا کو بہت کم وقت دیتے ہیں اور ہم تشنگی محسوس کرتے ہیں، تو آج جو وقت ہے، آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ ہمیں کرم سے اور رحمت سے نوازے. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مولانا المتعال يا مولانا الكبير يا مولانا العظيم يا رب يا رب يا رب أنت ولينا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلما ولحقنا بالصالحين. اللهم ربنا روج الحق والدين في أقناف العالمين. اللهم ربنا اللهم ربنا أنت مصرف القلوب أنت مشرق الصدور. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى إطاعتك وإطاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا خبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والشرك والإسيان. اللهم ربنا يا مولانا المنان فاغفر لذنوبنا أنت خير الغافرين. اللهم اهتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا وإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وآل بيته وأصحابه أجمعين.
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے